وسلموا على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. آمنت بالله، صدق الله العظيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، معزز و مقتدر سامعین کرام، گران قد حضرات، تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 تک کا، آیت نمبر 3 کے کچھ حصے کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا گیا، کیونکہ آیت نمبر 3 اپنی فادیت اور احکام میں اور الفاظ کے اعتبار سے بھی ایک بہت بڑی آیت ہے. تو آیت نمبر 2 تک کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں سورہ المائدہ کے حوالے سے پیش کیا گیا تھا، جس میں اللہ رب العزت نے حاجی سے متعلق، حلال جانور سے متعلق، ہماری غذا اور ہماری خوراک سے متعلق اہل ایمان کو واضح طور پر اس کی صراحت اور اس کی وضاحت بیان فرمائی. آیت نمبر 3 کی افادیت یہ ہے اور اس کا سب سے بڑا مرتبہ یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے ان تمام جانوروں کی فہرست اور اس کی تفصیل بیان فرما دی کہ جو ہم پر حرام ہیں، جو مسلمان نہیں کھا سکتا، جو حرام کر دیے گئے ہیں. کچھ کی بحث تو گزشتہ جمعہ پہنچ گویا کہ آپ کی خدمت میں پیش کر دی گئی تھی، کچھ ایسی ہیں جو تفصیل طلب ہیں، جس کی بنا پر اس کے ایک ایک لفظ کی وضاحت آپ حضرات کی خدمت میں کی جائے گی. کیونکہ سورت کا تو خلاصہ ہم نے 3 جمعے آپ کے سامنے مکمل بیان کر دیا کہ سورہ المائدہ کے اندر کیا ہے، کس کس آیتوں کے اندر کیا کیا، اس کا خلاصہ پیش کر دیا. اب درس اس اعتبار سے ہے کہ جس لفظ کی وضاحت ضروری ہے اس لفظ کی ہم وضاحت کریں گے تاکہ ہمیں قرآن کریم فرقان حمید کے مفاہیم کی مکمل طور پر آشنائی ہو جائے اور ہمیں حلال اور حرام، کفر و ایمان کے مسائل میں مکمل طور پر دسترس حاصل ہو جائے. اب آیت نمبر 3 کی ابتدا ہے، اللہ رب العزت نے اس میں ان جانوروں کا ذکر کیا، ان اشیاء کا ذکر کیا جو اہل ایمان کو کھانا جائز نہیں اور وہ حرام ہے. تو ہم نے ان آیتوں کو بھی سمجھنا ہے اور اس غلط فہمی کا بھی ازالہ کرنا ہے کہ جو کچھ لوگ اس آیت کریمہ کو ان چیزوں پر بھی استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو بالکل خالص حلال ہے اور طیب ہے. تو ہم نے اس کی روح کو سمجھنا ہے کہ جناب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے کن چیزوں کا حرام کیا اور ان کی حرمت کی وجہ کیا تھی اور سبب کیا تھا. آج بھی اگر کوئی مسلمان ایسا کوئی کام کرتا ہے اور یہی چیز اگر اس میں پائی جاتی ہے تو وہ حرام ہے، لیکن اگر یہ چیز نہیں پائی جاتی تو یقیناً صرف لفظی اور ظاہری ہیت دیکھ کر ہم اسے حرام قرار نہیں دیں گے، کیونکہ ہم دیکھیں گے جناب اللہ رب العزت جس چیز کو حرام کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے. فرما حرمت علیکم المیتۃ، اللہ نے تم پر مردار کو حرام کر دیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گزری، سرکار نے فرمایا کہ 2 مردار میری امت پر حلال ہے، ایک ٹڈی جس کو ٹڈا بھی کہا جاتا ہے جو کھیتوں کے اندر یا جناب گرمی کے موسم میں گاؤں دیہات میں ہوتا ہے، وہ اگر مر جائے تو اس کو ذبح نہیں ہے اس کا حکم، اگر وہ مر جائے تو اس کو استعمال کیا جا سکتا، کھا سکتے ہیں. اسی طرح مچھلی، چاہے اس کو پکڑ لیا جائے اور وہ جال کے اندر مر جائے یا کوئی دھماکہ پانی میں کر دیا جائے جس سے وہ سطح آب پر مچھلی آ جائے اور مر جائے تو ہے تو مردار، لیکن یہ 2 مردار اس آیت سے مستثنی ہے. تو اب اگر کوئی کہے کہ جناب آپ مچھلی کھاتے ہیں اور آپ جو ہے وہ مچھلی تو مر جاتی ہے، اس کو آپ ذبح نہیں کرتے، حالانکہ اللہ فرماتا حرمت علیکم المیتۃ، ہر مردار حرام ہے، تو اسے کہا جائے گا بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن یہ آیت اس پر چسپا نہیں آتی کیونکہ اس کا استثناء موجود ہے. تو جس طرح مچھلی کا استثناء المیتۃ میں موجود ہے اسی طرح تیجا چالیسواں گیارہویں کا استثناء وما اوہلہ کے اندر موجود ہے. تو جس طرح اگر کوئی اس آیت کو عموم پر رکھے گا کہ میتا ہر مردار حرام ہے تو اسے پھر مچھلی کو بھی حرام کہنا پڑے گا اور وہ جو جانور ٹڈا جو سرکار نے فرمایا اس کو بھی حرام کہنا پڑے گا. لیکن جس کا استثناء جس کو شریعت نے خارج کر دیا ہے کسی نیت کے ساتھ کسی وجہ کے ساتھ تو کسی شخص کو حاصل نہیں کہ قرآن کریم فرقان حمید پر زبردستی کرتے ہوئے اپنے خیال کو کسی پر ٹھونسے. فرمایا حرمت علیکم المیتۃ اللہ نے تمہیں تم پر مردار کو حرام کر دیا سوائے ان چیزوں کے والدم اور بہتے ہوئے خون کو حرام کر دیا ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو اللہ نے تم پر حرام کر دیا. جب گوشت حرام ہوا تو اس کی ہڈی اس کا چمڑا اس کے بال تمام چیزیں اس کے ذمن میں آ گئی اس لیے کہ جو حکم کل پر ہوتا ہے وہ اس کے اجزاء پر آ جاتا ہے. تو جانور کے اندر انسان کے اندر جاندار کے اندر ہڈیوں کے مقابلے میں وافر مقدار جسہ نظر آتا ہے وہ گوشت ہے. تو جب اللہ نے اس کے گوشت کو حرام کر دیا تو تمام چیزیں جزوی طور پر خود ہی حرام ہو گئی. آگے فرمایا وما اوہل لغیر اللہ بھی اس کی تشریح گزر چکی ہے اور اس کی وضاحت بھی گزر چکی ہے. اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہر وہ چیز حرام ہو جائے گی جسے غیر خدا کے نام پر یاد کیا جائے گا. اس آیت کا یہ ترجمہ کرنا درست نہیں. جس طرح کہ میتا کا ترجمہ عام نہیں اس طرح یہ آیت بھی عام نہیں. یہ معنی کہ اس کا لفظی معنی یہ بن رہا ہے کہ وما اوہل لغیر اللہ بھی کہ ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پر اوہل پکاری جائے آواز بلند کی جائے لفظی معنی تو یہ بنتا ہے لیکن کبھی لفظی معنی کی بنا پر حکم ثابت نہیں ہوتا. جس طرح کہ اللہ نے ہمیں سمیع بصیر کہا ہے سرکار کو رؤوف رحیم کہا ہے تو یہ خدائی کی صفت تو ہے لیکن خدا کہنا جائز نہیں. اس لیے کہ لفظ تو وہی ہے جو خدا کے لیے استعمال ہوا ہے لیکن معنی وہ نہیں ہے جو خدا کے لیے استعمال ہوا. یعنی خدا کا رؤوف ہونا حقیقی معنی میں خدا کا رحیم ہونا حقیقی معنی میں لفظ تو وہی رؤوف ہے جو سرکار کے لیے بھی بولا جا رہا ہے. تو ہم لفظ کو نہیں دیکھیں گے معنی کو دیکھیں گے. لفظ تو ایک دونوں ذاتوں پر بیک وقت ثابت آ رہا ہے لیکن معنی کے اعتبار سے جو ہے فرق کیا جائے گا. تو یہ آیت کریمہ جو چل رہی ہے وما اوہل لغیر اللہ بھی تو اس کا لفظی معنی تو میرے دوست کو یہی بن رہا ہے وما اور جو اوہل پکارا جائے آواز بلند کی جائے کسی چیز پر لغیر اللہ بھی جو خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو لفظی معنی تو یہ بن رہا ہے لیکن اس کے معنوی معنی کے اندر تخصیص موجود ہے لفظ کے معنی کو چھوڑ دیا جائے. اس لیے کہ اگر اس کے لفظی معنی کو لے لیا جائے گا کہ ہر وہ چیز حرام ہو جاتی ہے جس پر غیر کا نام پکارا جاتا ہے تو یہ جس صورت میں آ رہا ہے اس صورت کا نام ہی غیر خدا پر ہے اور اس صورت کا نام ہے دسترخوان المائدہ. یا ایک حکم جو سورہ بقرہ کے اندر اترا ہے وما اوہل بھی لغیر اللہ وہ صورت بھی گویا کہ غیر اللہ کے نام پر ہے. قرآن کی جتنی صورتیں دیکھیں سورہ نمل نمل چونٹی کو کہتے ہیں فیل ہاتھی کو کہتے ہیں قریش قبیلہ ہے عنکبوت مکڑی ہے اسی طرح آپ تور دیکھیں جو پہاڑی کا نام ہے اس طرح جتنی صورتیں اگر آپ دیکھیں بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ یہ نسائی ساری کتابیں غیر اللہ کے نام پر یہ ہماری مسجدیں ساری غیر اللہ کے ناموں پر ہیں. تو کیا اس معنی کو عام رکھ کر یہ ساری چیزوں کو حرام کر دیا جائے گا؟ نہیں. تو ہمیں اس طرف چلنا پڑے گا کہ صحابہ نے اس کا معنی کیا کیا تابعین نے اس کا معنی کیا کیا. تو علماء نے فرمایا کہ لفظ کے اعتبار سے تو یہ معنی عام ہے لیکن معنی کے اعتبار سے خاص ہے. کس وقت؟ کہ ہر وہ چیز کے نام بلند کیا جائے اس پر غیر خدا کا کب حرام ہے؟ جب اسے ذبح کیا جائے. جب اسے ذبح کیا جائے تمام مفسرین نے عند الذبح کے ذبح کے وقت چھری اس کے گلے پر ہے جانور کے نرخے پر ہے. اب اگر وہ کسی غیر خدا کا نام لیتا ہے تو جانور مردار ہو جائے. اسی طرح علماء نے ساری تفسیر جس طرح کے حدیث کی دنیا میں مذاق کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح حدیث کی دنیا کے اندر بخاری شریف کا مقام سب سے بلند ہے اسی طرح تفسیر کے اندر بھی سیاست ہے اور اس کے اندر سب سے بڑا مقام تفسیر ابن جریر کا ہے. اور بقول ابن تیمیہ کے ہمارے پاس حوالہ موجود ہے سعودی عرب سے ابن تیمیہ کے فتاوے 60 جلدوں پر شائع ہوئے ہیں اس کی جلد نمبر 10 پر اگر کوئی حوالہ دیکھنا چاہتا دیکھے. ابن تیمیہ جن کو سعودی علماء فالو کرتے ہیں ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت قرآن کو تو ہم ڈائریکٹ نہیں سمجھ سکتے ہمیں تفسیر پڑھنا پڑے گی. تو ابن تیمیہ نے کہا ہاں جناب بالکل تفسیر پڑھنا پڑے گی. تو کہا حضور آپ کوئی تفسیر کا نام بتائیں نا کیونکہ ہم تو آپ کے ماننے والے ہیں تو آپ کوئی ایسی تفسیر کا نام بتائیں کہ جس کو ہم پڑھیں اور قرآن کی روح ہمیں واضح ہو جائے. تو کہا ہاں دو تفسیریں ایسی ہیں وہ کہتے ہیں دو تفسیریں ایسی ہیں کہ جس کو آپ پڑھیں گے تو کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں نہ اس میں کوئی ضعیف روایت ہے نہ کوئی لایانی بات ہے اس کا ہر قول قرآن کی روح کو واضح کرتا ہے. پوچھا گیا کون سی حضرت؟ فرمایا ایک معالم التنزیل اور ایک تفسیر بغوی. اب معالم التنزیل وہ ہماری لائبریری میں موجود ہے, اس کا حوالہ میں اس آیت کے تحت دینا چاہتا ہوں. معالم التنزیل کے اندر امام بغوی علیہ رحمت اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں, وما اوہل بھی لغیر اللہ, فرماتے آئی ذبح للاصنام والطواغیت, فرماتے یہ عام, یہ آیت عام نہیں بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ جانور حرام ہے جسے شیطانوں کے نام پر یا بتوں کے نام پر کاٹا جائے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ جناب گھر کی پسندیدہ تفسیر, اس میں بھی یہی معنی گویا کہ واضح طور پر رکھ دیا گیا ہے. اور اگر غیر اللہ کے نام پر پکارنے سے کوئی چیز حرام ہو جائے, وہ اس وقت حرام ہے جب اس کو عبادت تصور کیا جائے, یعنی سامنے والے کو معبود تصور کیا جائے اور اس کے تقرب کی نیت کی جائے. ورنہ آپ دیکھیں نماز کس کی ہے؟ اللہ کی. روزہ کس کا ہے؟ یہی صحیح بخاری شریف آپ اٹھائیے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پسندیدہ نمازوں کا ذکر ہوا, پسندیدہ روزوں کا ذکر ہوا کہ حضور پسندیدہ روزے کون سے اچھے ہیں, پسندیدہ نماز کون سی اچھی ہے. تو میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ احب الصلاۃ الی اللہ تعالی صلاۃ داؤد, کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب نماز کون سی نماز ہے؟ صلاۃ داؤد, نماز داؤد ہے. حالانکہ نماز اللہ ہوتی, نماز داؤد تو نہیں ہوتی. تو دیکھیں یہاں پر نماز کی نسبت غیر اللہ کی طرف کی جا رہی ہے سرکار کی زبان سے. فرمایا وہ احب الصیام الی اللہ تعالی صیام داؤد, کہ اللہ کی نظر میں جو سب سے محبوب روزہ ہے اور جس کا رضا سب سے رنگ لایا ہے, فرما احب الصیام الی اللہ تعالی صیام داؤد, کہ وہ صیام داؤد ہے. تو جب صیام داؤد کہنے سے حرام لازم نہیں آیا, تو غوث آدم کا بکرا کہنے سے کیسے حرام لازم آ جائے؟ تو جب یہاں پر صیام کی نسبت داؤد علیہ السلام کی طرف ہے, تو جناب وہ حرام نہیں. پتا چلا یہ نسبت تقرب کی نہیں ہے, یہ نسبت معنویت کی ہے, یہ نسبت تعارف کی ہے. جس طرح آپ جانور لاتے ہیں گھروں میں کہ جناب یہ میری والدہ کا بکرا ہے, یہ میرے والد کا بکرا ہے, یہ فلانے کا بکرا ہے, تو یہ نسبت تقرب کے لیے نہیں ہے بلکہ تعارف کے لیے ہے. اسی طرح کھانا بہت سارا بنتا ہے, ہر بیت کا کھانا ایک حکم نہیں رکھتا. کسی کو ولیمہ کہا جاتا ہے, کسی کو جناب عقیقہ کہا جاتا ہے, کسی کو جناب شادی کا کھانا کہا جاتا ہے. تو اب دیکھیں کھانا تو سب خدا کے لیے ہے, لیکن نام اس پر مختلف رکھا گیا ہے اس لیے تاکہ اس کا تعارف ہو جائے. تو جانور جو اولیاء کرام کے نام پر لایا جاتا ہے, اسے ذبح اولیاء کے نام پر نہیں کیا جاتا, بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بکرا عقیقے کا نہیں ہے, یہ بکرا شادی کا نہیں ہے, یہ کٹے گا خدا کے نام پر. تعارف یہ ہے کہ ثواب غوث اعظم کو پہنچائیں گے. یہ تعارف کے میں نہیں سمجھ پاتا کہ غوث اعظم کے نام کی طرف ایصال ثواب کی منسوب کردہ شے حرام ہو جائے لیکن سورہ مائدہ کا لفظ جائز رہ جائے. مائدہ کا لفظ سورت کی طرف ہونا ہے, اور یہ لفظ خدا کا نام تو نہیں المائدہ. مائدہ کا معنی تو دسترخوان ہے, بکرا کوئی خدا کا نام نہیں, یہ بیل اور بھینس اور گائے کے لیے بولا جاتا ہے. عنکبوت نمل یہ چونٹی, اور گویا کہ مکڑی, یہ خدا کے نام تو نہیں ہے لیکن یہ ساری صورتیں غیر اللہ کے نام پر ہے. تو مولوی صاحب کوئی ایسی تو بات فرمائیں کہ ہماری گیارہویں بارہویں حرام ہو جاتی ہے, یہ قرآن کی صورتوں پر ضرب کیوں نہیں آتی, یہ بخاری شریف پر بات کیوں نہیں آتی, آپ کی مسجد مسجد ابن تیمیہ دیکھیے آپ وہ یہاں پر گلستان جوہر میں بنی ہوئی مسجد امام ابن تیمیہ. میں نے کہا سبحان اللہ, دیکھو جناب اگر ہم نے غوث اعظم کی طرف منسوب کر کے غوث اعظم کو ہم نے خدا بنایا معاذ اللہ, تو جناب تم نے ابن تیمیہ کو بنا کر تو تم نے کیا بنا لیا ابن تیمیہ کے ساتھ, کہ مسجد امام ابن تیمیہ, مسجد جناب ابی بکر, مسجد عمر, مسجد شاہ فات, مسجد جامع عبدالعزیز, یہ ساری کیا چیزیں ہیں؟ جب مسجدوں کی نسبت تمہارے غیرت کی طرف ہو سکتی ہے, تو احسان ثواب کی نیت سے یہ چیزیں اللہ کے اولیاء کاملین کی طرف کیوں نہیں ہو سکتی؟ جبکہ وہاں نہ ذبح ہے, ذبح بھی خدا کے نام پر ہے, رضا بھی خدا کی ہے, محض ثواب جو ہے بزرگوں کی نام پر گویا کہ پہنچایا جا رہا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس چیز کو آرام کس طرح کہہ دیا جاتا ہے, یہ عقل کا فقدان ہے یا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جلد بازی کا فیصلہ ہے. اس کے سوا اس کو کسی اور لفظ کے ساتھ ہم تعبیر نہیں کر سکتے. فرمایا وما اوہل لغیر اللہ بھی, اللہ نے ہر وہ جانور حرام کر دیا جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا. اب حرمت گنتے چلے, اللہ نے مردار کو حرام کیا, بہتے ہوئے خون کو حرام کیا, خنزیر کے گوشت کو حرام کیا, ہر وہ جانور کو حرام کیا جسے غیر اللہ کے نام پر گویا کہ ذبح کر دیا گیا. والمنخنقہ, اور وہ جانور حرام کر دیا گیا جسے گلا گھونٹ کے مار دیا گیا ہو, جسے گلا گھونٹ کے مار دیا گیا اور وہ جانور ہمیں اس حالت میں نہیں ملا کہ ہم اسے ذبح کر سکتے تھے. علماء سے پوچھا کہ ذبح کی کیا صورت ہے؟ فرمایا وہ آنکھیں جھپکا رہا ہو یا دم ہلا رہا ہو, تو یہ اس کی حیات کی رمق ہے. نہ اس کی آنکھیں چھپک رہی ہو نہ اس کی دم ہل رہی ہو تو وہ مردار کے حکم میں ہے, اس کا ذبیحہ جائز نہیں ہے. کسی جانور کو اللہ فرماتا ہے بل منخنقہ, تو کہ جناب اسے گلا گھونٹ کر مار دیا گیا ہو, اگر وہ پہلے مل گیا کہ اس کی دم ہل رہی تھی, آنکھیں چھپک رہی تھی, چاہے وہ جانور بتوں کے نام پر پلا ہو, کوئی مسلمان چھری پھیر دے گا تو اس کا گوشت کھانا حلال ہوگا. تو آپ یہ بھی دیکھیں فتح قاضی خان ہماری تمام فتاوی کی کتابوں میں موجود ہے کہ ایک ہندو بکرا لے کر آیا اپنی دیو پر چڑھانے کے لیے, بچپن سے اس کو دیو کے نام کے چڑھاوے کا دودھ پلایا, اب وہ بکرا بالکل اٹا کٹا ہو گیا, اب اس نے کہا منگل کے دن اس کی بلی دوں گا اس بت کے اوپر. مسلمان نے دیکھ لیا جناب بچہ بکرا جو ہے بڑا تگڑا ہے, رات کو اس نے مندر میں چوری کی اور بکرے کو چرا لیا, لے آیا اپنے گھر اس کو ذبح کر دیا. اب علماء سے پوچھا گیا کہ یہ اس کے لیے کھانا کیسا ہے, علماء نے کہا کہ جو چوری کی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ غلط بات ہے اور یہ گویا کہ یہ حقوق کے خلاف بات ہے, لیکن ذبح خدا کے نام پر کیا ہے تو گوشت کھانا حلال ہے اس کے. اب دیکھیں وہ بکرا بچپن سے لے کر گویا کہ اپنی اس عمر تک پناہ بتوں کے نام پر وہ کھایا جو چڑھاوے کھایا ہے اس نے سارے, لیکن ذبح اس کو مسلمانوں نے کیا ہے. تو یہ ہمارے فقہ کی ساری کتابوں کے اندر مسئلہ ہے کہ چوری کرنا مسلمان کو جائز نہیں ہے, لیکن ذبح اسے خدا کے نام پر کیا ہے تو یہ اور مسئلہ ہے, وہ ذبیحہ کھانا حلال ہے. یعنی جانور مردار نہیں ہوا, جانور حلال ہے. ہم کہتے ہیں دیکھیے جناب وہ جانور پوری زندگی مندر میں پلتا رہا, اسے جانور کو ذبح خدا کے نام پر کر دیا گیا, تو ہمارے فقہ کی کتابوں کے اندر تمام میں موجود ہے, شامی موجود ہے, عالمگیر موجود ہے, فتح قاضی خان کے اندر موجود ہے کہ جناب وہ کھانا کھانا جائز ہے, وہ گوشت کھانا جائز ہے. تو یہاں پر تو معاذ اللہ نہ غوث اعظم کو خدا کہا جاتا ہے, نہ خواجہ خواجگان کو خدا کہا جاتا ہے, بلکہ یہ کہ ذبح خدا کے نام پر ہوتا ہے, بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا جاتا ہے, جانور ذبح ہو جاتا ہے, اس کا خون بہنے لگتا ہے, وہ ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں مولا ذبح تیرے نام پر کیا ہے, اس کا ثواب تیرے محبوب کی بارگاہ میں ہے اور تیرے محبوب کے صدقے سارے اولیاء کاملین بالخصوص خواجہ خواجگان اور سرکار غوث اعظم کی روح کو پہنچا. تو یہ اس میں حرمت کی کون سی دلیل ہے؟ میں نے اپنا موقف واضح کر دیا ہے, ویب سائٹ پر بھی بات جاتی ہے, تو لہٰذا کوئی ہمارا دوست اس اختلاف کرتا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ اپنی رائے یہاں پر پیش کرے اور بتائے کہ جناب کتنے واضح عقیدے کے اندر یہ چیزیں حرام کیوں قرار پاتی ہے, اور وہ مندر کے چڑھاوے کھانے والا بکرا صرف مسلمان کی ذبح کرنے سے حلال کیسے ہو جاتا ہے. درود پاک پڑھ لی. فرمایا والمنخنقۃ, جسے گلا گھونٹ کر مار دیا گیا ہو, والموقوذۃ, اور وہ جسے چوٹ کھا کر جو مرا ہو, جو چوٹ کھا کر مرا ہو. اب اس میں بھی میرے دوستو یہی حکم ہے, اگر چوٹ کھا کر گرا ہے, مرا ہے, مرنے کے قریب ہے, دم اس کی ہل رہی, آنکھیں جھپک رہی, ہم نے پکڑ لیا, مالک پہنچ گیا, اگر وہ مالک تھا ذبح کر لیا اس نے, تو وہ جانور حلال ہوگا. یہاں پر ایک مسئلہ پیش آتا ہے والموقوذۃ. یورپ ممالک کے اندر یہ ہے کہ وقت کی قلت کی بنا پر جانوروں کو ذبح کرنے کا ٹائم نہیں ہے, کہ اسے کون پکڑے گا, اس کی رسی باندھے گا, اس کے ساتھ جناب جو ہے کہ وہ کون اچھاڑ پچھاڑ کرے گا. اب ایک جانور میں اتنا ٹائم ہوگا تو اتنا پروڈکٹ موجود ہے جناب, اتنے لوگوں کو بھیجنا ہے, اتنے ملک کی سپلائی ہے, اس کو کس طرح کیا جائے گا؟ تو وہاں پر یہ ہے کہ جو مذبح خانہ ہے وہاں پر اس قسم کا مقام بنا ہوا ہے کہ جانور کو ہکالا جاتا ہے. اور آپ نے آسٹریلین گائیں وغیرہ دیکھی ہے, یہاں سندھ کی گائیں ہم سے سنبھلتی نہیں, تو آسٹریلین گائے کو گرائے کون؟ اس کے لیے تو جناب یہاں سندھ کی گائے کو گرانے کے لیے چار پانچ بندے چاہیے. تو وہ آسٹریلین گائے جس کو آپ تصور سے جان چکے ہوں گے, اس کا جسہ اتنا بڑا لمبا چوڑا ہوتا ہے, قد بھی اور جسامت بھی اتنی طویل ہوتی ہے, تو اس کو کون گرائے؟ تو وہاں پر یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جناب جانور کو مذبح خانے میں لا کر دھکیلا جاتا ہے, اور دھکیلتے 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 آگے سے اس کے سانچے اتنے تنگ کر لیے جاتے ہیں کہ جانور جو پہلا پہنچا ہے اس کی گردن سری باہر آتی ہے. اور وہاں پر مشنری انتظام سے ایک سلاخ, ایک لوہا اور ایک میخ نما چیز نکلتی ہے جو جانور کے سر پر لگتی ہے, اور سر پر لگنے سے جانور بے ہوش ہو جاتا ہے. اب بے ہوش ہوا پھر اس کی کٹائی شروع ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب علماء سے یہ پوچھا گیا کہ جانور تو بے ہوش ہوا, اب ہمیں کیا پتا کہ بے ہوش ہوا کہ مر گیا؟ اور قرآن یہ کہہ رہا ہے یہاں پر کہ والموقوذۃ, اور جو چوٹ کھا کر مرا ہو, اب چوٹ تو اسے لگ گئی ہے, اب آیا کہ وہ مرا ہے کہ زندہ ہے؟ تو یہاں پر ہمارے چند محققین جس طرح کی شیخ الحدیث و تفسیر علامہ غلام رسول سعیدی صاحب دامت برکاتہ مجالیہ نے اس پر بڑی پیاری تحقیق فرمائی, اور یورپ کے علماء سے رجوع کر کے اس مسئلے پر گویا کہ غور و تحمس کیا. میری ان سے بات بھی ہوئی, ان کی کتابوں میں بھی مسئلہ موجود ہے. فرمایا کہ بعض جانور کے متعلق تو اکثر الاکثر یہ ہے کہ جب اسے چوٹ لگی تو ہم وہاں پر کھڑے تھے, ہم نے دیکھا کہ جناب 10 یا 15 منٹ کے بعد وہ جانور اٹھ کے کھڑا ہو گیا. یعنی چوٹ اتنے آسانی سے لگتی ہے کہ جناب وہ مرتا نہیں بلکہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا, اس کا دماغ سن کر دیا جاتا ہے, تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے جناب اگر یہ کیفیت تھی, لیکن پھر بھی کیفیت مبہم ہے کہ جناب یہ جانور تو اپنی ساخت کے اعتبار سے اور اپنے جسہ اور اعضاء اور اعصاب کے اعتبار سے کھڑا ہو گیا, کیا یہی صفت دیگر جانوروں کی بھی ہوگی کہ جناب اگر اسے؟ تو مختصر مسئلہ یہ ہے کہ اجتناب بہتر ہے, اور اجتناب کی صورت یہی ہے کہ بندہ اگر پتا چل جائے جناب کہ جانور ایسا ذبح ہوا ہے تو بہتر ہے کہ وہ نہ کھائے، اس لیے کہ کچھ نہیں پتا کہ جناب وہ مردہ رہا ہے یا بعد میں اس میں زندہ ہونے کی صلاحیت گویا کہ باقی رہی ہے. اور قرآن یہاں کہتا ہے والموقوذۃ، جسے چوٹ کھا کر یا چوٹ مار کر جسے مار دیا گیا ہو. علماء نے لکھا کہ چوٹ سے مراد یہ ہے کہ غیر دھاری اوزار سے، مثلا لاٹھی ڈنڈا پتھر سے اس کو مارا، بھلے اس کا خون بہ گیا ہو، بھلے ڈنڈا اس کے گویا کہ گردن پر مارا ہے اور حلق پر مارا اور حلق سے گویا کہ خون بہ رہا ہے، لیکن غیر دھار والی چیز تھی اور وہ ذبح کی جو آلات ہے اس میں اس کا شمار نہیں ہوتا، تو لہذا اس کو ذبح نہیں کہا جائے گا. ہاں اگر وہ زندہ بچ گیا اور مل گیا تو اگر اس کو صحیح طریقے سے ذبح کر دیا جائے، اس کی چار رگیں کٹ جائیں، اسے اللہ کے نام پر ذبح کر دیا جائے تیز دھار آلے کے ذریعے اور اس کے چار رگیں کٹ جائیں اور جسم کا سارا خون بہ جائے، تو جناب وہ حلال کے حکم کے اندر ہے. تو یہ مسئلہ یہاں پر جو بیان کیا گیا کہ والموقوذۃ، کہ جناب جو چوٹ کھا کر مرا ہو تو اس میں احتیاط ہم پر گویا کہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ذبیحے کے مسئلے پر شریعت مطہرہ نے بڑا زور دیا ہے، حلال یعنی ذبح کے مسئلے پر. باقی اور کوئی چیز دال کھا لی، کسی سے چاول کھا لیا، کسی معاملات کر لیے، تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. کہ جہاں گوشت پر بات آئے گی مچھلی کے سوا، وہاں پر مسلمان پر بڑی قیدیں لگ جاتی ہیں کہ جناب وہ تحقیق اس بات پر تفتیش ہوگی کہ جناب اسے ذبح کس نے کیا ہے. علماء نے تو میرے دوستوں یہاں تک رکھا ہے کہ اسے کاٹا بھلے مسلمان نے ہو، مثلا ہندوستان کا علاقہ ہے کہ جناب وہ مسلمانوں کی آبادی کے دوسرے علاقوں میں مذبح خانہ ہے، اسے کاٹا مسلمان نے ہے اور کاٹ کر اسے کافر کے حوالے کر دیا، کیونکہ نیبر جو ہے وہ کافر ہندو ہے، اس کو کہا جناب یہ لو فنا علاقے میں مسلمان کی قصائی کی دکان، اس کو لے جا کر دے دو. اس نے وہاں سے گاڑی میں گوشت ڈالا اور لا کر گویا کہ مسلمان کو دے دیا اور مسلمان اسے فروخت کر رہا ہے. اب علماء سے پوچھا گیا یہ کھانا کیسا ہے، علماء نے فرمایا یہ بھی حرام ہے. اور یہ قاعدہ رقم فرمایا کہ ایک لمحے کے لیے بھی اگر گوشت مسلمان کی نظر سے اوجھل ہو جائے تو اس گوشت کا کھانا جائز نہیں ہے. تو ذبح بھی مسلمان کرے گا، پارسل بھی مسلمان کرے گا، بیچے گا بھی مسلمان، یہاں تک کہ اگر کافر قسمیں بھی اٹھائے اور یہ کہے کہ جناب یہ مسلمان نے لایا ہے، مسلمان اس کو کاٹتا ہے، تو کافر کے قول کا اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ مسلمان کی گواہی لی جائے گی. صرف ذبح تک نہیں بلکہ اس کی ترسیل کے جو مراحل ہیں، پہنچانے کے جو مراحل ہیں، ابلاغ کے جو مراحل ہیں، دکاندار تک جو مومن ہے اس تک جو پہنچانے کے معاملات، اس میں سب کا مسلمان ہونا ضروری ہے. اور ایک لمحے کے لیے بھی اگر گوشت مسلمان کی نظر سے اوجل ہو گیا تو اس گوشت کا کھانا جائز نہیں ہے. تو ذبیحے سے متعلق اتنے بڑے مسائل ہیں اور ہم تو صرف ڈبے پر حلال دے کر گویا کہ ان ممالک میں اس بات کی شیدائی ہو جاتا ہے کہ جناب اس کو کھا لینا چاہیے اس لیے کہ یہ حلال ہے. میں نے کہا کس نے حلال کہا؟ جی سعودیہ نے حلال کہا. میں نے کہا وہ جھٹکے کے حکم حلال کہہ دیتے لیکن ہمارے نزدیک جھٹکا بھی حلال نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو صرف لفظ حلال جب تک دل میں شک موجود ہو، اس لیے کہ کھانا غذا جب حرام شے اندر اتر جائے تو اس کا اخراج توبہ اللہ کو کر لیا جاتا ہے لیکن اس کا اخراج نکلتے نکلتے بندے کی عمر نکل جاتی ہے. تو اس لیے اگر ایک لقمہ نہیں کھائے تو پوری زندگی وہ امن میں رہ سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اللہ رب العزت نے گوشت کے علاوہ دیگر اور چیزیں دی ہے. کچھ نہیں ملتا تو بسکٹ مل جائے، بسکٹ نہیں تو خشک روٹی مل جائے، بریڈ مل جائے، اس سے اپنا گزارا کرے اور اس وقت کو نکالنے کی، وہاں سے جان چھڑانے کی کوشش کرے. اب کوئی چیز ملتی نہیں تو ہم کیا کریں؟ تو وہاں پر اسے تجارت کرنا ہی جائز نہیں ہے، وہاں پر کوئی چیز اس کو حلال ملتی نہیں. یعنی اب وہ لوگ ہمیں اتنا دبانے کی کوشش کرتے ہیں علماء کو کہ جناب ہم گوشت نہیں کھا سکتے ہیں، جناب وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، نہ سبزی ہے نہ یہ، تو بس یہ کہ وہاں پر ہجرت آپ پر فرض ہوگی، چھوڑیں اس علاقے کو. یہ جب آپ کے اوپر حرام کام لازم آ رہا ہے اور وہ نوکری آپ کو کرنا کوئی فرض واجب، تو شریعت مطہرہ نے تو وہاں پر ڈیوٹی نہیں لگائی آپ کی، آپ چھوڑیں وہاں پر. پہلے اللہ کا حق ہے، بعد میں بندوں کا حق ہے، اس چیز کو چھوڑیں، وہاں سے ہجرت کریں. لیکن ہاں اگر گھر میں اگر آپ چاول ابال کے کھا سکتے ہیں، دال کھا سکتے ہیں، مچھلی کھا سکتے ہیں، تو جب یہ تمام چیزیں اضافی موجود ہے تو کیا صرف حلال ڈبے کو دیکھ کر اس گوشت کی طرف لپکنا ضروری ہے؟ نہیں حضرات گرامی، ہمیں حرام سے اور مشکوک چیزوں کو چھوڑ دینا یہی چیز ہے. اور سرکار نے فرمایا مومن وہ ہے جو مشتبہات کو چھوڑ دیتا ہے، شبے والی کی چیز کو چھوڑ دیتا ہے، اور جو شبے میں پڑتا ہے سرکار فرماتے ہیں وہ ہلاک ہو جاتا ہے. اور مومن کی یہ شان ہے کہ وہ شبے میں نہیں پڑتا، شبہ جس چیز میں ہو جائے اس چیز کو ترک کرتا ہے اور اس چیز کی طرف آتا ہے جس کی حلت میں اللہ نے یقین رکھا ہے. تو اللہ ہمیں اس احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے فرمایا والمتردیت، اور وہ جانور بھی حرام، یعنی مردار حرام، بہتا ہوا خون حرام، خنزیر کا گوشت حرام، وہ جانور حرام جسے بتوں شیاطین کے نام پر کاٹا گیا، وہ جانور حرام جسے گلا گھونٹ کر گویا کہ گلا گھونٹ دیا گیا اور وہ مر گیا، اور وہ جانور حرام جسے چوٹ لگائی گئی ہو اور اس چوٹ کی مانند وہ اتنا اثر لے لیا کہ وہ بھی مر گیا. تو اسی طرح فرمایا وہ جو بلندی سے گر کر مرے, والمتردیتو, اور جو بلندی سے گر کر مرے اور مر جائے تو وہ بھی حرام. فرمایا والنطیحتو, اور سینگ لگنے سے, جانوروں نے ایک دوسرے کو سینگ مارا, سینگ لگنے سے وہ مر گیا تو فرمایا وہ بھی حرام. کیونکہ یہ ساری چیزیں عرب کے معاشرے میں حلال تھیں, اس لیے اللہ رب العزت نے ایک ایک چیز کا نام لیا, ورنہ صرف یہی کہہ دیا جاتا کہ جو ذبح ہے اس کو حلال ہے تو ساری بات پوری ہو جاتی. لیکن قرآن نے یہاں پر ایک گویا کہ حتمی حکم بیان فرما دیا, محکم بات بیان فرما دی کہ کوئی اپنی رائے فرار نہ نکال سکے. تو ایک ایک جانور کا نام اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ یہ جانور جس کو تم حلال سمجھتے ہو یہ سب چیزیں گویا کہ حرام ہے, مسلمان یہ نہیں کھائے گا. بلندی سے گر کر جو مرا ہو وہ, ونطیحتو, اور جو سینگ لگنے سے مرا ہو وہ, وما اکل السبع, اور اسے جسے کسی درندے نے کھایا ہو. مثلا بکری تھی, اسے بھیڑیے نے پکڑ لیا اور بھیڑیے نے اس پر گویا کہ اپنے پنجے گاڑ دیے, یا جناب چیتا شیر درندے جانور ہے, حرام جانور ہے, انہوں نے اسے چیر پھاڑ کر دیا اور چیر پھاڑ کی حالت میں وہ مر گیا تو وہ کھانا جائز نہیں. خواہ شیر نے اسے حلق سے پکڑا ہو, خواہ بھیڑیے نے اسے حلق سے چبایا ہو اور اس کا خون گویا کہ بہ گیا ہو, تو عرب کے معاشرے میں یہ چیزیں حلال ہوتی تھی. لیکن سلیم الطراب فطرت اس چیز کو پسند نہیں کرتی, اس کے کھانے کو پسند نہیں کرتی, تو اللہ رب العزت نے اس جانور کو بھی حرام فرما دیا کہ وما اکل السبع, جسے درندے کھاتے ہیں. لیکن آگے فرما الا ما زکیتم, لیکن ہاں تمہارے لیے وہ پاک ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں تمہیں زندہ مل جائے تو تم اسے ذبح کر لو تو تمہارے لیے پاک ہے. یعنی درندے نے کسی جانور کو پکڑ لیا اور اسے انتہائی زخمی کر دیا, اور حیات کی بات میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ حیات اس کی پلکھیں جھپک رہی ہوں اور وہ ہلکا ہلکا دمے ہلا رہا ہو اور جانور نے اسے زخمی کیا ہو یا اسے چوٹ لگی ہو یا وہ مکان کے اوپر سے گر گیا ہو یا کسی تیز دھار حالے سے اسے مارا گیا ہو, تو یہ سارے جانور جو ہیں فرمایا الا ما زکیتم, اگر یہ تمہیں زندہ مل جائے اور تم ذبح کر سکتے ہو تو ذبح کر لو, اللہ رب العزت اس کو تمہارے لیے پاک کر دے گا. تو اللہ رب العزت ان تمام حرمت والے مسائل پر ہمیں ایمان رکھنے کی اور عمل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے آگے بھی کچھ حرمت والے جانور ہیں جن کے دو قسم کے جانور ہیں, اور اس آیت کا آخری لفظ بڑا درمیانی, اس سبق کا آخری جو جملہ ہے آیت سے پہلے وہ بڑا گویا کہ معنی خیز ہے, جو آج ہم اخبار جہاں اٹھائیں جناب دیکھیں اس کے اندر کہ آج ستاروں سے میرے حال کیا ہیں, آج ذرا ہاتھ دکھائیں کہ میرے حال کیا ہے, توتے سے کاغذ نکلوائیں میرے حال کیا ہے. اس کی مذمت اللہ رب العزت نے حرمت کے جانوروں کے ساتھ اس چیز میں بیان کی ہے. انشاءاللہ العزیز آنے والے جمعے آپ حضرات کی خدمت میں اس کی مکمل تفصیل, فال اور استخارہ, اس کی شرعی حیثیت انشاءاللہ العزیز آنے والے جمعے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائے گی. اللہ رب العزت ہمیں ان قرآن کے مضامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں خدا کے پیغام میں حق کو, خواہ ہماری فطرت اسے قبول نہ کر رہی ہو, طبیعت قبول نہ کر رہی ہو, لیکن مولا کریم تو طبیعتوں کو اپنی رضا کی طرف راغب کرنے پر قادر ہے. ہماری سوچ, ہمارے فکر اور ہمارے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ کے اندر تبدیل فرما دے, ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, قرآن کے مضامین پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.